ये वाली आयत कह रहे हैं ये अगर वो थोड़ा सा बड़ा आदमी है या बच्चा जरा बड़ा हो गया तो खुद भी उसको सोने से पहले पढ़वा दें, वरना बच्चा अगर छोटा है तो दूसरे भी उस बच्चे के लिए इस आयत को पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद वो बच्चा सोते में नहीं डरेगा। या अमीरुल मोमिनीन ने नुस्खा बताया। देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आइम्मा मासूमीन की हमारी हिदायतें मौजूद नहीं है, जो हमारे तसव्वुरात में भी बहुत सी चीजें नहीं आती, उस तक के हल बता गए। लेकिन अफसोस है और अपनी अकल के ऊपर और अपनी फिक्र पे और अपनी जहालत के ऊपर मातम किया जाए कि हमें ये चीजें पता नहीं, बता के सब गए। अच्छा ये तो था बुरे ख्वाबों से बचने के तरीके, ये दो तरीके आए, तीन चार तरीके आ गए बल्कि। लेकिन अगर कोई आप बुरा ख्वाब वाकई कभी देख लें तो फिर क्या करें? अगर वाकई आपके ख्याल में तो मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा, तो पहला तो तरीका यह कि आप बुरा ख्वाब देखें तो क्या करें? पहला तरीका यह कि आप सदका दे दें, तो फिर उस ख्वाब का कोई बुरा नतीजा बरामद नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि अगर उस बुरे ख्वाब के नतीजे में आप जानवर को जिबा करवा दें, आप तब भी उसका कोई बुरा नतीजा बरामद नहीं होगा। और तीसरी बात यह जो अहादीस में भी बताई गई है, अगर कोई आप अच्छा ख्वाब देखें तो हमदे खुदा बजा लें, और अगर बुरा ख्वाब देखें तो शैतान से पनाह मांगे, परवरदिगार की पनाह में चले जाएं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़, तो फिर वो बुरा ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये तीन तरीके हुए। चौथा तरीका हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया, कि अगर कोई शख्स ख्वाब परेशान देखे तो वो अपनी जैसी उसकी आंख खुले वो बुरा ख्वाब उसने देखा अभी अपनी करवट बदल ले, और करवट बदलने के बाद कुरान की आयत पढ़े जो सूरह मुजादिला की आयत नंबर 10 है, इन्नमा नजवा मिनश शैतानि लियाहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैया, और फिर ये पूरी आयत पढ़े। बस ये आयत, ये तो अपने चाहिए कि अपने ड्रेसिंग, अपने जो साइड टेबल है अपने बिस्तर के किनारे पर, या आप ये लिख के कहीं रख भी लें, और कभी कभी ऐसा कोई मौका पेश आ जाए तो फौरन करवट बदलें और इस आयत को निकालकर पढ़ लें, फिर उसका कोई बुरा नतीजा बरामद नहीं होगा, वो ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। छठे इमाम फरमाती सूरह मुजादिला की आयत नंबर 10, जिसका तर्जुमा है कि ये राजदारी शैतान की तरफ से साहिबान ईमान को अजियत पहुंचाने के लिए होती है, लेकिन वो उनको कोई अजियत पहुंचा नहीं सकता जब तक कि खुदा ना चाहे। तो बहरहाल एक चीज ये, और उसके बाद छठे ही इमाम ने एक तरीका और भी बताया है, और एक दुआ बताई है जो बाद में आप इसमें से देख के उतार लीजिएगा, इतना वक्त क्योंकि नहीं बचा, सच में बहुत तेज रफ्तारी से जाना। अब जो असल है कि ख्वाबों में अगर कोई आप बुरी चीज देख लें तो इसका एक आसान तरीन तरीका है जिसमें किसी दुआ को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। उलमा फरमाते हैं जागती हालत में खुदा का खौफ रखो तो फिर सोते वक्त का ख्वाब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जागती आंखों में तुम खौफे खुदा रखो, बेदारी की हालत में तुम नेक काम करो, बेदारी की हालत में तो ख्वाब की बातें कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और साहिबाने इल्म तो एक बात और फरमाते हैं कि कम से कम यानी जिस दिन आपने वो बुरा ख्वाब देखा है उसके अगले दिन पूरा इताते खुदा में गुजार दो तो वो उस ख्वाब का कभी कोई नतीजा बुरा बरामद नहीं होगा। जिस दिन भी आप ख्वाब देखें कम से कम अगला पूरा दिन इताते खुदा में गुजारें। तो देखिए आपने कि बहरहाल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा बहुत सारे अफराद ये बात चाहते हैं कि भाई हम क्यों ना ऐसा कोई काम कर लें कि हमें सिर्फ अच्छे ही अच्छे ख्वाब आए करें, बुरा ख्वाब कोई सिरे से आए ही नहीं। जी हाँ, तीन तरीके इसके बहुत बेहतरीन हैं। बस थोड़ा सा उसमें काम यह करना है कि एक तरीका यह कि सूरह ज़ुख़रफ़, ज़ुख़रफ़ ज़ुख़रफ़ बताइए अब क्या है, अगर इसको आप लिखकर तकिए के नीचे रख लें, तकिए के नीचे, तो कभी कोई बुरा ख्वाब आप देखेंगे नहीं सिवाय खैर के ख्वाबों के। कभी कोई बुरा ख्वाब आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ खैर के ख्वाब नजर आएंगे। इसको लिखे और तकिए के नीचे रख लो। दूसरी जो सूरा है वो तफसीर बुरहान में अल्लामा बहरैनी ने नकल की, वो फरमाते हैं कि हामिम दुखान को लिखकर तकिए के नीचे रखा जाए तो फिर किसी को कभी कोई बुरा ख्वाब नहीं आ सकता। सूरह हामिम दुखान। और अल्लामा कफ़मी जो दुआओं के सिलसिले के बहुत बड़े आलिम हैं हमारे, उन्होंने उनकी किताब जो मिसबाह है उसमें उन्होंने लिखा है अगर कोई शख्स सूरह यासीन को लिखकर तकिए के नीचे रख ले, सूरह यासीन को, तकिए के नीचे लिखकर रख ले तो उसको भी कभी कोई बुरा ख्वाब नहीं आ सकता। तो आपको क्या मसला है अगर तीनों सूर्य अगर लिखकर तकिए के नीचे रख लें या किसी ऐसे प्लास्टिक के अंदर लेके जो तकिया अगर तब्दील भी किया जाए तो उसके नीचे रखकर सो जाए करें तो आपको बिल्कुल जो है अपने एक लिहाज से ख्वाबों पर कंट्रोल हो जाएगा। एक तो ये खुद एक सवाल भी कि क्या ख्वाबों पर कंट्रोल मुमकिन है, तो एक लिहाज से आप कंट्रोल ही तो करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे ख्वाब आए तो इन कुरानी सूरों के जरिए बात मुमकिन। और कुछ उलमा की चीजों से भी ऐसा लगता है कि बहुत से लोग रियाजियात करके इस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जैसे आयतुल्लाह हुसैन बुरुजर्दी। एक दफा मैंने इनका कई दफा जिक्र कर चुका हूं कि आयतुल्लाह बुरुजर्दी फरमाते थे ख्वाब में भी अगर मुझे कोई नामहरम नजर आती तो मेरी आंखें खुद बखुद नीचे हो जाती ख्वाब में। तो इनके एक बेतकल्लुफ दोस्त ने कहा था इनसे मजाक में, किसका मतलब अभी तक आप रूहानी तौर पर कच्चे हैं क्योंकि खुद बखुद आंखें नीचे होती हैं, इख्तियार से नीचे नहीं होती। अगर बात तो हम तब मानेंगे जब आप इख्तियार से आंखें को नीचे किया करें, खैर होता है मजाक की बात। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है ख्वाब में बहुत सी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी पता चला जा सकता है। हकीमों और डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छा इसके अंदर नुस्खा है। अल्लामा इब्ने हसन इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, एक दफा अपने मदरसे में बहुत सारे तालिब इल्मों को जमा करके बैठे हुए थे और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड टाइप की गुफ्तगु हो रही थी, यानी जिस तरह खुली डुली और एक जो है एक वैसी बातचीत जो दर्स वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन उलामा की तो आपको पता है कि इस तरह की नशिस्तें बहुत कारामद होती। कहने लगे अगर तुम मुझसे इस बात का हवाला ना पूछो तो मैं तुमको आज एक ऐसा अमल बताता हूं कि जो तुम्हें बहुत सारी चीजों का ख्वाब में इंकशाफ हो सकता है। हवाला मत पूछना मुझसे कि मैंने ये बात कहां से बताई। तालिब इल्मों ने वादा कर लिया कि नहीं पूछेंगे। कहा कि अगर कोई शख्स किसी लाइलाज बीमारी का इलाज पता चलाना चाहे तो वो ये करे कि दिन भर रोजा रखे और इफ्तार करे, और इफ्तार करने के बाद नमाज और इफ्तार के बाद बिस्तर पर जाकर लेट जाए और सोने से पहले कहे ए जुहैर इब्न कैन तबीब लश्कर हुसैनी इस बीमारी की दवा मुझको बता दे, और फिर उसके बाद सो जाए। ख्वाब में उसको उस बीमारी की दवा और इलाज बता दिया जाएगा। अच्छा, तालिब इल्मों में से तालिब इल्म ने बात सुनी, अपने घर आया और घर में आकर अपनी बहन से जिक्र किया कि आज अल्लामा इब्ने हसन साहब ने इस अमल का तस्करा किया। अच्छा, वो खुद तालिब इल्म बहुत बीमार रहता था और बहुत डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया था। उसने बहन को आके बताया, बहन ने बताया भी नहीं, खुद ब खुद बहन ने अगले दिन रोजा रखा, इफ्तार किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद बिस्तर पर आकर लेट गई और कहा कि ए तबीब लश्कर हुसैनी हजरत ज़ुहैर इब्न कैन अलैहिस्सलाम आप इस मेरे भाई की बीमारी की दवा मुझे बता दें। और थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। वो कहती है मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा है, सब लोग वहां पर मौजूद हैं, उसी में हजरत ज़ुहैर इब्न कैन है जो लोगों को दवाएं बता रहे हैं। मैं उनके पास गई, कहा कि मेरे भाई की कोई दवा बताएं, तो कहने लगे तुम्हारा भाई खुद ही अपनी बीमारी का इलाज नहीं करना चाहता, उसे मैं क्या दवा बताऊं। कहा कि नहीं, वो तो अपनी बीमारी का बहुत इलाज करते हैं। कहा वो कब मजालिस अज़ा का तबर्रुक इस्तेमाल करता है, इमाम हुसैन की मजालिस का तबर्रुक। अब जब एकदम से उसी वक्त उसकी आंख खुल गई, फौरन उठी, भागी भागी भाई के पास गई, उसको झंझोड़ के उठाया, कहा कि मैंने इस तरह से ख्वाब में देखा है। तो कहा क्या वाकई ऐसा होता था कि मैं तालिब इल्म जरा शर्माता हूं, अक्सर मजालिस के फौरन बाद तबर्रुक लेने के लिए लोगों का मजमा लग जाता है, मुझे लाइन बना के तबर्रुक लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आइंदा से मैं चाहे कितनी जहमत क्यों ना हो तबर्रुक जरूर लिया करूंगा। उसके बाद उसने तबर्रुक मजालिस का लेना शुरू किया और चंद ही दिनों में उसकी वो लाइलाज बीमारी बिल्कुल गायब हो गई। उसके और इसी तबर्रुक की इतनी ज्यादा हमारे यहां नाम का सिर्फ अब एक एहतराम बाकी रह गया, वरना किस तरह से फेंका जाता है और भूसी टुकड़े वाले को जो दिया जाता है और उसको जाया किया जाता है और उसका इसराफ किया जाता है और उसको जो है वो दुश्माना ने अहले बैत से बनवाया जाता है बजाय कि अपने अफराद के, ना उसमें कोई निजासत और पाकिजगी और इस तरह की किसी मसाइल वगैरह का ख्याल किया जाता है, गर्ज के उसके अंदर जो वैसे असरात होने चाहिए। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर लोग बाकायदा साहिबान ईमानी से तबर्रुक बनवाते हैं, उनको हिदायत देते हैं कि वजू करो, बहुत ये साहिबान है ईमान के पेटों तक ये चीज जाएगी और तुम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसका पूरा इज्जत और एहतराम, फिर वो मजालिस अज़ा का तबर्रुक फिर फायदा पहुंचाता। کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد جب یہ اس کے بعد یہ واقعہ انڈیا میں بہت مشہور ہوا تھا اور اس کے بعد پھر انڈیا کے بہت سارے رسالوں کے اندر بھی چھپا اور بہت سارے اطباء حضرات نے جب اس جو ان کے پاس لا علاج مریض آتے تھے خود ان اپنے مریضوں کے لیے اس عمل کو کیا اور ان کو خواب میں بہت سی ایسی دوائیں وغیرہ بتائی گئیں گی جس سے انہوں نے بیماریوں کا علاج کیا. اچھا پھر ایک تو طریقہ یہ ہے, دوسرا خواص القرآن میں باقاعدہ ایک طریقہ اور ہے کہ جو بہت افراد بہت سخت قسم کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور لا علاج ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہدایت ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑے پہنے اور پاکیزہ بستر پہ جا کر لیٹیں, پاکیزہ کپڑے پہنے اور پاکیزہ بستر پہ جا کر لیٹیں. دیکھیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہو گئی, عام طور پر گھروں میں پاکیزہ چلے کپڑے پہن لیے لیکن عام طور پر گھروں میں جو جہاں چھوٹے بچے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر عام طور پر جو بستر اور یہ بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ پیشاب وغیرہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اس پہ چادریں تبدیل کر دی جاتی ہیں لیکن نیچے وہ نجاستیں وہ رہتی ہیں, اس پہ پھر انسان سوئے گا تو انہیں پہ ازواج سے آلام بھی آئیں گے. تو بہرحال جب بھی روایتوں میں بھی یہ چیز آئی کہ پاکیزہ کپڑے پہنے اور پاکیزہ بستر پر سوئے اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ سونے سے پہلے علم نشرہ پڑھے, سورہ علم نشرہ 15 مرتبہ اور 15 ہی مرتبہ سورہ وضحا اور اس کے بعد پھر خدا سے دعا کریں کہ پروردگار اس لا علاج بیماری کا مجھے علاج بتا دیں, انشاءاللہ خدا اس کو خواب میں الہام کر دے گا کہ اس کا علاج کس چیز میں. 15 مرتبہ سونے سے پہلے علم نشرہ پڑھنی اور 15 ہی مرتبہ بس دعا, پھر خدا سے دعا کرے تو اس کا علاج اس کو پتہ چل جائے. کفامی نے اپنی کتاب بلد الامین میں ایسے پتہ نہیں کتنے ہی اعمال کا تذکرہ کیا جو تفصیل کی وجہ سے سب بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تو چیز دو اعمال اس میں جیسے بتایا گیا کہ بہت سے افراد اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے بعد سب کی خواہش ہے اور ہر مومن اور مومنہ کی کہ مرنے سے پہلے کم سے کم خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت اور آئمہ اطہار کی زیارت ہی مل جائے. اور واقعی کوئی اپنے اس طلب میں سچا ہو سے زبانی کلامی نہ کہے کہ بس ایک دن کا عمل کرنے سے مجھ کو مل جائے ورنہ مجھے زیادہ شوق نہیں ان کی زیارت کا, معاذ اللہ. جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی روایت میں بات آئی ہے کہ سورہ جن کی تلاوت پہ مداومت کرے, سورہ جن مداومت کے معنی روزانہ سورہ جن پڑھے, اسے ضرور پیغمبر اسلام کی زیارت ملے گی اور ایک اضافی خصوصیت کے ساتھ ملے گی, وہ یہ کہ پیغمبر سے جو سوال چاہے گا وہ کر سکے گا, خالی زیارت ہی نہیں جو سوال چاہے گا پیغمبر سے وہ کر سکے گا اور اسے جواب لے سکے گا سورہ جن کی تلاوت پر مداومت. اور دوسرا طریقہ ایک اور بھی بتایا گیا ہے, جو بھی شخص بھی شب جمعہ آدھی رات تو ہو ہی جاتی ہے ویسے 12-12:30 بجے کے بعد ہی انسان سوتا ہے, سورہ کافرون پڑھ کر اگر کوئی شخص سو جائے, آگے تو کھول, سورہ کافرون اگر کوئی شخص پڑھ کر سو جائے دروازے کھڑکیاں بند کر دیجئے تاکہ وہ, اگر کوئی شخص آدھی رات کو سورہ کافرون پڑھ کر سو جائے تو اسے بھی پیغمبر اسلام کی زیارت خواب میں ملے گی. اور تیسری چیز جو کتاب مفاخر العلوم ہے, سورہ کافرون تو بھی میں نے بتا دیا, کتاب مفاخر العلوم میں جمعے کے دن ایک درود ہے جو کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی 10 تسبیحاں, اس کو بھی دو خصوصیات ملیں گی. وہ درود کون سا ہے, یہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی, اگر کوئی شخص یہ والا درود پڑھے تو پیغمبر اسلام کی اس کو زیارت بھی ملے گی پلس جنت میں اپنا مقام کو دیکھے بغیر وہ اس کو موت نہیں آئے گی. ہر جمعے کا یہ ہفتے وار کرنا ہوتا ہے. سورہ جن کی مداومت تو روزانہ والا مسئلہ تھا لیکن یہ جو درود ہے یہ جمعے کے دن ہے, 10 تسبیح. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جو علامہ کفامی نے اپنی کتاب مصباح میں نقل کیا ہے, وہ ہے ظہر سے پہلے 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت, جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نہ کر لی. بہت سے علماء نے 100 دفعہ لکھا ہے, بہت سے علماء نے اس کو 21 مرتبہ لکھا ہے, نماز ظہر سے پہلے سورہ قدر 21 دفعہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, 5-10 منٹ میں پڑھ سکتی ہیں 21 مرتبہ سورہ قدر, اگر کوئی 100 دفعہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی اچھا جی روزانہ. اچھا اسی طرح سے ہمارے پانچویں امام نے ایک طریقہ اور بتایا،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
سورہ قدر. جی، اور پانچویں امام نے ایک طریقہ اور بتایا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مکے میں قرآن ختم کرے مکے میں، تو جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نہ کر لے اور جنت میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لے. اس کے علاوہ بھی بیسیوں ایسے اعمال ہیں کتابوں میں کہ جس سے پیغمبر اسلام کی زیارت ہوتی ہے، بیسیوں ایسے اعمال ہیں جس سے مولا امیر المومنین، آئمہ اطہار، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں پلس جاگتی آنکھوں سے زیارت ممکن ہے، لیکن کیونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر رہا ہوں فی الحال. اور ایک عمل جو بتانے جا رہا ہوں اس کو بتاتے ہوئے تو میں ڈر رہا ہوں. وہ ڈر کیوں رہا ہوں؟ اس سے سوئے ذہنی پیدا ہونے کا، لڑائیاں ہونے کا، اور جن افراد سے دل میں کینہ ہے وہ اگر خواب میں اس کے لیے نظر آ گئے تو شیطانی وسوسے اور زیادہ ہو جائیں گے. دیکھیے، آپ نے اپنے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، اس کا پہلا ہدف اور نشانہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے آپ پر سفلی عمل کروایا ہوا ہے. یہ شیطانی چیزیں ہیں ساری، وہ ایسے افراد آپ کے درمیان، وہ شیطان ہیں جو آپس میں بغض اور عداوت اور حسد کے بیج بونا چاہتا ہے. تو قریبی رشتہ داروں کی طرف اس طرح سے بعض اوقات اشارے جو ہے وہ عامل حضرات جو ہے کرواتے ہیں تاکہ آپس میں خاندان میں لڑائی جھگڑے اور زیادہ بڑھ جائیں. شیخ بہائی نے ایک طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کی کسی شخص کے یہاں چوری ہو جائے اور چور کا پتہ نہ چل رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آداب ہیں جو بھی آپ کی اسکرین کے سامنے ڈسپلے ہونے والے، ان کو پڑھنا بھی بہت مشکل ہے، بس آپ ان کو جلدی جلدی تحریر کر لیجئے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ان حروف کو لکھ لے، لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے اور سو جائے، تو خواب میں اس کو چور کا چہرہ نظر آ جائے گا. اور وہ یہ ہے شیخ بھائی نے بتایا، یہ جو آپ کے سامنے ایک عبارت آ رہی ہے. شیخ بھائی دیکھیے، بہت شیخ بھائی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ مدفون ہے. اور ایسے تمام علوم کے شیخ بھائی بہت بڑے عالم تھے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ایران کی سرحدوں پر دشمنوں کے خلاف کچھ تعویذوں کو گاڑا تھا کہ آپ مملکت اسلامی ایران کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم خود دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا خلاف ہوئی ہوئی ہے لیکن ایران کا بال بیکا نہیں کر پا رہی. شیخ بھائی نے کچھ تعویذ بھی وہاں پر اس طرح سے گاڑے تھے. تو یہ وہی شیخ بھائی، اور انہی کے زمانے میں شیخ بھائی کے اپنے فتوے میں جادو کا سیکھنا بھی واجب تھا، اور خود شیخ بھائی نے جادو سیکھا بھی تھا. اس زمانے میں صاحبان ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا تھا جادو کے ذریعے. شیخ بھائی نے فتوا دیا کہ اب مومنین پر واجب ہے کہ جادو کو سیکھیں اور ان جادو کا توڑ کریں. خود شیخ بھائی پر بھی بہت جادو ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے اس کا دفیہ کیا تھا. لیکن ان کے بعد پھر دیگر مراجے نے، کیونکہ اب وہ موقع نہیں رہا، تو اس وجہ سے جادو کا سیکھنا اب تو حرام. تو بہرحال تو یہ کچھ آداد ہیں، اگر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لے تو پھر خواب میں اس کو چور کی شکل نظر آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا یہ. لیکن وہی میں نے کہا کہ آپ کے دل یہ جس کے دل میں کینہ پایا جاتا ہے اسی کی شکل مثلا آپ کو خواب میں نظر آ گئی، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا وہ اسغاث عالم ہے جس کے متعلق آپ کے دل میں کینہ اور حسد یا عداوت پائی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح خواب میں آ جائے گا، کہیں گے اچھا چور یہی ہے، اور آپ پیچھے لگ جائیں گے اس کے. تو بہرحال اچھا، پھر ایک چیز ہے جو اکثر بیشتر خواتین کی طرف سے پوچھی جاتی، وہ یہ کہ کیا ہم خواب میں اپنے کسی مرے ہوئے عزیز سے مل سکتے ہیں؟ سید رضی الدین ابن طاؤس نے ایک کتاب ہے ان کی فلاح السائل، اس کے اندر اس کے اول جو اس کے سب سے آخر میں ایک عمل کو لکھا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرنے والے کو خواب میں دیکھنا چاہے وہ پاک بستر پہ جائے. دیکھیں پھر پاک بستر پہ جائے اور دائیں کروٹ سے سوئے، دائیں کروٹ سے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا پڑھے، اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھے جو اللہم انت الحی الذی سے شروع ہوتی، اور یہ نیچے تک ہے کیونکہ دعا ذرا تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے اور آپ اس کے بعد اتار کے اس کو لکھ سکتی ہیں. امام فرماتے ہیں انشاءاللہ اسے مرنے والے سے خواب میں اس کی ملاقات پروردگار عالم کروا دے گا. شیخ طوسی نے بھی اس کتاب کو اس دعا کو لکھا ہے، البتہ انہوں نے وہ آداب نقل نہیں کیے جو کہ فلاح سٹائل میں ابن طاؤس نے نقل کی، لیکن دونوں نے بات ایک ہی لکھی۔ تو یہ دعا کیونکہ بڑی ہے، سوچے سے ہمارے پاس اس وقت وقت نہیں، یہ آپ اس میں سے دیکھ کر بھی اتار سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایک بات اس سلسلے میں اور علماء نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، خالی اس والی کا نہیں، بلکہ اگر واقعی کسی کو صدقے دل سے اگر اس دعا کو کیا جائے، آقا تقی بہلول، کیونکہ ایران کے ایک عظیم عالم دین تھے اور ظلم و استبداد کے خلاف ان کی جد و جہد کی پوری عبارت ہے، 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی اور 50 سال سے زیادہ انہوں نے قید خانوں میں وقت گزارا، اور قید میں ان کو کاغذ اور قلم رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ان کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ انہوں نے قید کے دوران ہی اہل بیت کی شان میں 200,000 اشعار کہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ 200,000 اشعار کیونکہ کاغذ اور قلم بھی میں نہیں میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے حافظے میں ان کو محفوظ رکھتا تھا، اور خود تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات فرماتے تھے کہ شاید میرے جیسا حافظہ پوری دنیا میں کسی کا بھی نہ ہو، اور خالی یہ نہیں بلکہ قرآن اور صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ اور تمام احادیث کی کتب یہ سب زبانی یاد تھی، اور یہ خود اتنی عظیم شخصیت تھی کئی دفعہ پاکستان بھی آئی تھی، پاکستان میں آتے تھے، ملیر کے علاقے میں رہتے تھے، سفارت خانے کے اور افراد کونسلیٹ کے افراد ایران کے سخت پریشان ہوتے تھے، بغیر بتائے آ جاتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے بہرحال، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے شیخ تقی بہلول کا، تو آیت اللہ خامنہ نے ان کے انتقال پہ ایک تعزیتی پیغام بھی بھیجا تھا، بلکہ لکھا تھا تعزیتی پیغام، اور کہا تھا کہ 100 سال کی ان کی زندگی میں 90 سال انہوں نے عبادت خدا اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور ان کا خود آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ ان کا زہد، ان کا تقویٰ اور ان کا مسلسل حرکت میں رہنا، اور ان کا بے نظیر حافظہ، اور ان کا ہمیشہ روزے سے رہنا، اور ان کی شجاعت، اور ان کی فصاحت اور ان کا اخلاق، ان تمام خصوصیات نے ان کو ایک استثنائی اور ایک ایکسپشنل انسان بنا دیا تھا۔ ان کے انتقال سے ایک صدی کی پوری تاریخ اٹھ گئی، یہ آیت اللہ خامنہ کے جملے تھے ان کے، 50 سال ملا جلا کر انہوں نے قید و بند میں گزارے۔ جب یہ خود فرماتے ہیں جب میں قید میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کو اطلاع ملی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں بہت غم مناتا تھا، اور 3 مہینے اسی طرح سے گزر گئے، اور میں اس کو یاد کر کے روتا تھا اور تڑپ کر خدا سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا تھا، پروردگار تو مجھے اس کو خواب میں دکھلا دے۔ کہہ رہے کہ ایک دفعہ میں رات کو سویا، جب میں نے بہت تڑپ کے دعا کی اسی رات کو مجھے نیند آئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ تمہاری بیوی تم سے ملاقات کے لیے باہر کھڑی ہوئی۔ جب موت کے لیکچر سو رہے تھے اس میں بھی میں نے واقعہ سنایا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا تو دیکھا کہ میری مرحومہ بیوی سبز چادر میں، جو انتہائی خوش رنگ چادر تھی سبز رنگ کی، وہ پہن کے کھڑی ہوئی تھی، کہا میں جنت سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اور مجھے آپ سے کام بھی تھا۔ انہوں نے کہا، پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو مجھے یہ بتاؤ، کہنے لگی چھوٹے سے ایک سفید رنگ کے ایک جہاز میں آئی ہوں۔ اچھا، یہ تو خیر آپ کو دکھانے کے لیے وہ والا جہاز نہیں کہ ہم نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی، لیکن ایک تاکہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے پورا واقعہ۔ چھوٹے سے ایک سفید رنگ کے جہاز میں آئی ہوں، میں نے باہر جھانک کے دیکھا ایک سفید رنگ کا ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی شاندار جہاز کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اتنا حیرت انگیز جہاز؟ کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں، جنتی لوگوں کے پاس ایسے ایسے جہاز ہیں کہ مجھے اپنے جہاز کی شرمندگی ہوتی ہے ان کے سامنے، کہ ہم تو اس کی تصویر کشی بھی نہیں کر سکتے، وہ لوگ ایسے جہازوں میں کہ دنیا والے ان جہازوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہر آن نئے نئے رنگوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ان جہازوں کے خصوصیات بیوی نے بتائیں۔ کہنے لگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا؟ کہا کہ مجھے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ جب میرے اعمال کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی تو میرے ذمے کوئی قابل ذکر خاص گناہ نہیں تھا سوائے ایک گناہ کے جو قابل مواخذہ ہو گیا، اور وہ تھا غیبت کا گناہ، کہ میں جب عورتوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور ان کی باتیں سنتی تھی تو میں بھی کچھ غیبتیں کر دیا کرتی تھی، اپنی اس غیبتوں اور بدگوئیوں کی وجہ سے مجھے فشار قبر ہوا، اور فرشتے مجھے ایسی ارواح کے ساتھ رکھنے کے لیے لے جانے لگے جن پر قیامت تک فشار ہوتا رہے گا۔ اچانک سے ایک آواز آئی، کیونکہ اس کے دیگر اعمال بالکل صحیح تھے اور اس نے فقط صرف غیبتیں کی ہیں اور دنیا میں اس نے بہت زیادہ مصیبتیں بھی اٹھائیں، لہذا ان کو مجرمین کی ارواح کے ساتھ مت رکھو، ارواح مومنین کے ساتھ رکھو، لیکن اس سے وعدہ لو جب تک یہ جن افراد کی اس نے غیبت کی ان کو راضی نہ کر لے گی جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب ایک بہت بڑے باغ میں جہاں مجھے داخل کر دیا گیا, جہاں میں نیک اروا کے ساتھ رہتی ہوں, لیکن مجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی. اگر میں نے ان کو راضی کر لیا, مجھ سے ہی کہا گیا ہے اگر اس نے ان کو راضی کر لیا تو قیامت میں سے جنت میں داخل کیا جائے گا, اور اگر یہ ان کو اپنے غیبت کرنے والوں کو راضی نہ کر سکی تو قیامت میں ایک لمبے مقدمے کا سامنا ہوگا اور ایک مدت تک جہنم میں رہنا پڑے گا. میری خواہش تھی کہ آپ میرے علاقے میں جائیں اور وہاں اعلان کروائیں کہ جس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے, جس کی میں نے غیبتیں کی ہیں, وہ مجھے معاف کر دیں. اور مجھے جانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری بھی دیتی ہوں کہ آپ کو جلد ہی قید خانے سے رہائی بھی ملنے والی, اور آپ مجھے دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا. وہ مرحومہ بیوی کہہ رہی ہیں. بہلول, شیخ تقیہ بہلول کہنے لگے کہ کچھ دیر میں نے کہا کہ تم اور رک جاؤ. اس نے کہا نہیں, نماز جماعت کا وقت نکل جائے گا. کہنے میں حیران رہ گیا. میں نے پوچھا کیا جنت میں بھی نماز جماعت ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں, پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ پیش امام کون ہوتا ہے وہاں پر؟ کہا کہ پیش امام کو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا, ہم ایک بلند آواز سنتے ہیں, اسی کی مطابقت کرتے ہیں, اور انہی آوازوں کے مطابق جو ہے وہ ہم نمازوں کو اپنی ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور مسلمان بھی تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ صرف محبان اہل بیت کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. اور بقیہ جو افراد ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں پائی جاتی, ان کی نمازیں وحشی جانوروں کی شکل میں ہوتی ہیں, اور ان کی عبادت ایسی ہیں جیسے بندروں اور ریچھوں کا رقص. یعنی عالم معنوی میں وہ اس انداز کی نظر آتی ہیں, اور ان کی فقط اتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں جتنی پرسنٹیج محبت اہل بیت کی ان کے دل میں پائی جاتی ہے, اتنی پرسنٹیج قبول ہوتی ہے, اور ان کے عذابوں میں اتنی ہی تخفیف کی جاتی ہے کہ جتنی پرسنٹیج ان کے محبت اہل بیت پائی جاتی ہے, اور ان میں سے بیشتر کی نمازوں کا ثواب بھی محبان اہل بیت کے نام اعمال میں منتقل کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کتنی تفصیل بتائی انہوں نے. کہہ رہے ہیں اچانک میں اس سے بات چیت کر رہا تھا, اچانک سے بلند آواز آئی, جلدی واپس آؤ, واپسی کا وقت ہو گیا. وہ مڑی, بجلی کی تیزی کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئی اور آنن فانن وہاں تیز رفتاری سے وہاں سے پرواز کر گئی. کہہ رہے میں فوراً اس وقت نیند سے بیدار ہوا اور کچھ ہی عرصے میں مجھ کو رہائی مل گئی. پھر اس کے بعد کہہ رہے میں وہاں اس کے علاقے میں جا تو نہیں سکا کیونکہ ان کے ساتھ بہت پرابلم ہوتی تھی قید و بند کی وجہ سے. آزاد ہو بھی جاتے تو حکومتیں ویزے وغیرہ نہیں دیتی تھی. اس کے علاقے میں بہرحال میں نے اعلان کروایا, سب نے علاقے کے تمام لوگوں نے اس کو اس کے لیے دعا بھی کی اور اس کو معاف بھی کیا. امید ہے کہ اب اس کو وہاں پر آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی. تو آپ نے دیکھا کہ صدقے دل سے کتنی تفصیل اس خواب کے ذریعے شیخ تقیہ بہلول, یعنی جن کی پوری زندگی ایسی گزری, لیکن کیا ہے کہ اس کا نتیجہ, لیکن غیبت کا گناہ اتنا خطرناک, اس کوئی گناہ قابل ذکر نہیں تھا, صرف یہ گناہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو فشار بھی ہوا, اور جب تک اس سے معافی نہ منگوا لی گئی تب تک اس کو فشار کی اس حالت کے اندر کافی عرصے تک رہنا بھی پڑا, اور قیامت کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کروا لیں جب تک جنت میں داخل نہ ہو. تو بہرحال تو یہ ایک بات رہی, تاکہ اس کے اندر ایک سبق آموز بات بھی آ جائے. خواب کی باتوں کا مقصد خالی یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ کو قصے کہانی ادھر ادھر کے سنا کے وقت پاس کیا جائے, بلکہ اندر کچھ اخلاقی پیغامات وغیرہ بھی. پھر ایک حدیث اور آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ. اہل سنت کے یہاں اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی. ہمارے ہاں ایک اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ, اور پیغمبر کی وہ حدیث کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات, میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہے سوائے وہ اچھے خواب جو کوئی شخص دیکھتا. تو یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ بعضوں کا دماغ میں سوال آتا, اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے, تو کیا ہمیں نبوت کا کوئی 70واں حصہ مل جائے گا؟ تو دیکھیے, پیغمبر اسلام کو جو خواب ہوتے تھے وہ بمنزل وحی کے ہوتے تھے. اب پیغمبر کے جانے کے بعد مومن کی ہدایت کا, ویسے تو آئمہ کی ارشادات اور وہ اس کی مطابق عمل کرے جو رسالے عملیاں مجتہدین کے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کوئی الگ سے کوئی ہدایت دینا ہوتی ہے تو خواب کے ذریعے, جس طرح پیغمبر کے لیے وحی کے ذریعے ہوتی تھی تو اسی طریقے سے خواب کے ذریعے مومن کو ہدایت ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبداللہ شبر کی جو کتاب ہے مصابیح الانوار, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غیب کی خبریں نبی کو وحی کے ذریعے دی جاتی تھیں, اسی طرح مومن کو اچھے خوابوں کے ذریعے غیب کی خبریں ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے رخصت ہونے کے بعد اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نبوت تو پیغمبر کے ساتھ اٹھ گئی مگر علوم نبوت ابھی تک باقی. اور علوم نبوت میں ایک اچھے خواب بھی ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کا سامان لوگوں کی ہوتا. اچھا ایک حدیث اور بھی ہے وہ بھی لوگوں کو اکثر بہت کنفیوز کرتی ہے جب بھی کوئی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا تو فوراً دماغ میں آتا ہے کتنے کامل الایمان افراد ہیں ان کو بھی خواب آتے ہیں. کتنے خواب ابھی آپ نے سنے, انبیاء کے خوابوں کا کیا کریں گے, آئمہ کے خوابوں کا کیا کریں گے, کیا ان سے زیادہ کامل الایمان کون ہوگا اور کامل العقل کون ہوگا؟ تو اس علماء نے جواب دیا کہ یہ جو روایت میں آیا کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں, اس سے مراد اسغاث احلام آنا بند ہو جاتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو وہ اچھے خواب ہیں یا سچے خواب ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے, رویہ کاذبہ یا اسغاث احلام یہ آنا بند ہو جائیں گے, رحمانی خواب آنا بند نہیں ہوں گے, اس سے مراد یہ نہیں. بہت سے لوگ ایک سوال اور پوچھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک روایت میں کہ لوگوں کا ایمان اس قدر قوی ہو جائے گا کہ وہ صرف سچے خواب دیکھا کریں گے, تو ہمیں تو برے اور کاذب خواب بھی بہت آتے ہیں اور آخری زمانہ یہ چل رہا ہے. تو اس کا بھی علماء نے جواب یہ دیا کہ شاید اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے. کیونکہ روایت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ظہور فرمائیں گے تو مومنین کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیریں گے, یعنی مومن ان کے انڈر میں آ جائیں گے, ان کی باتوں پر عمل کریں گے گویا, اور وہ کامل ایمان حاصل کر لیں گے. اس کے بعد پھر ان کو اسغاث عالم نہیں آیا کریں گے. یہ نا کہ آخری زمانے میں لوگوں کے خواب, لوگ کیونکہ ایمان اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ صرف سچے خواب دیکھیں, اس کے معنی کہ ظہور کے بعد امام کے انڈر میں آنے کے بعد اور مکمل ان کی تابعداری کرنے کے بعد پھر انہیں اسغاث عالم نہیں آیا کریں. اچھا پھر ایک سوال ہے کہ کیا خوابوں میں پیغمبر اور آئمہ کا یہ آنا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آ کر کوئی حکم دیں اور اس کا ماننا پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہو جائے؟ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ شیطان آپ کو ہر طرح سے گمراہ کرنا چاہتا ہے, چاہے آپ خواب کی حالت میں ہوں, چاہے آپ جاگ رہے ہوں, وہ کوئی موقع آپ کو بہکانے کا ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتا. انہی خوابوں کے ذریعے لا تعداد ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے ہیں, کسی نے کہا ہمیں امام نے حکم دیا ہے, کسی نے کہا ہمیں رسول نے حکم دیا ہے, بعد میں پتہ نہیں کون کون سے ان لوگوں نے دعوے کیے اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے, جس میں ایک غلام احمد قادیانی کے خواب, پوری پوری کتابیں اس کے خوابوں کی اگر آپ پڑھیں, اس میں اس نے اپنے واحد اوائی جو بھی خواب اس قسم کے ہیں, یہ ایران میں بابی اور بھائی جو فرقہ ہے ان کے بانیوں کو ان نے اپنے خوابوں کے ذریعے ہی لوگوں کے اندر بہت سی بیس لیس باتوں کو بنایا اور ایک نئے مذہبوں کو ایجاد کیا. اچھا لوگ بعض اوقات اس سے ایک حدیث سے سوء استفادہ کرتے ہیں جو لوگوں میں بہت مشہور بھی ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں میری زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیداری میں میری زیارت کی. فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی, کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. لوگ کہتے ہیں بھائی خواب میں پیغمبر کی اور آئمہ کی شکل نہیں بنائی جا سکتی. اچھا اس میں بہت سے الفاظ ریپیٹ ہو گئے ہیں سلائیڈ کو بنانے میں, تو ان کو آپ نہ ان کو بلکہ اسی حدیث میں آگے چل کر ہے کہ نہ شیطان میری صورت بنا سکتا ہے, نہ میرے اوسیہ کی صورت بنا سکتا ہے, نہ ہی میرے شیعوں کی شکل بنا سکتا ہے. اچھا اب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہوں گے, ابھی آگے چل کر یہ بات آنے والی. تو شیطان کسی شخص کی بھی نیند میں یا بیداری میں پیغمبر فرماتے نہ میری شکل اختیار کر سکتا ہے, نہ میری اوسیہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے, نہ صاحبان ایمان کی. اس حدیث کے متعلق شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہمارے کتنے بڑے اور مشہور عالم گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب رسائل اس کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور اس قسم کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. خواب میں امام کو آ کر کوئی حکم شریعت بتائیں تو اس پر عمل کرنا الگ سے واجب ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مرزا قمی, یہ مرزا قمی وہ ہیں کہا کہ یعنی حدیث ضعیف ہے شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا. مرزا قمی نے قوانین الاصول, دیکھیے مرزا قمی کی قبر ہے معصوم قم کے سامنے جو قبرستان ہے اس میں مرزا قمی کی قبر ہے, یہ ان کی قبر ہے اور ان کی قبر ہی کے اوپر ان کی کتاب کا نام ہے القوانین, جو ان کی بہت ہی مشکل ترین ایک قوانین الاصول جو ان کی کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ شیطان امام کی اور رسول اللہ کی شکل نہیں بنا سکتا, مگر کوئی اور شکل بنا کر یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں رسول یا امام ہوں، جھوٹ تو بول سکتا ہے، کیونکہ ہم رسول اور ائمہ کی حقیقی اور نورانی شکلوں سے واقف نہیں. تو کوئی سی بھی نورانی شکل بنا لے وہ اور کہہ دے کہ میں رسول اللہ ہوں یا امام ہوں، یہ تو ممکن ہے، تو آپ کے لیے بات لوٹ پھر کر پھر وہیں پر آ جاتی کہ آپ کے لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. اور بہار الانوار کے 58ویں جلد میں کہہ رہے ہیں اس بات کی تائید کے لیے حدیث بھی موجود. اور یہی سوال علامہ حلی سے بھی پوچھا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواب میں رسول اللہ کی ہمیں زیارت ہوئی ہے یا امام معصوم کی زیارت ہوئی ہے اور اس میں وہ آ کر کوئی حکم دے رہے ہیں تو کیا ہمیں ماننا چاہیے؟ تو علامہ حلی نے کہا کہ اگر وہ خواب میں آ کر کسی خلاف ظاہر بات کا حکم دیں، یعنی جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو تو نہیں مانا جائے گا، لیکن جو بات قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، واجب و حرام کی اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، مثلا وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ سورہ قدر جو ہے روزانہ پڑھو، تو اس میں مطابقت کرنے میں کیا حرج؟ وہ مثلا آ کر خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ بات ہے کہ غریب کی مدد کرو، تو اس میں مطابقت کرنے میں ان کا حکم ماننے میں کیا حرج؟ لیکن امام آ کر کوئی الگ سے حکم دیں کہ مثلا نماز پڑھنا آج سے بند کر دو یا اذان دینا بند کر دو، اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کی ایک حدیث بھی ہے، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کہ دین خدا اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے کہ وہ خواب کی باتوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے. لہذا ائمہ کی اور رسول اللہ کا خواب میں آ کر کسی حکم شریعت کو بتانا خود ان کی اپنی تعلیمات ہی کے خلاف ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے عقائد اور اپنے واجبات کو خوابوں کے ذریعے آپ ثابت کریں گے تو دوسرے گمراہ فرقے مثلا قادیانی، مثلا بہائی، مثلا ناصبی، یہ بھی کیا کریں گے؟ اپنے اپنے خوابوں کو لے کر آ جائیں گے، ہم نے بھی خوابوں میں یہ چیز دیکھی، تو قرآن و احادیث گویا معطل ہو کے رہ جائیں گے اور کسی شخص کے صحیح و غلط ہونے کا کوئی معیار ہی نہیں ہوگا. ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کا خواب صحیح ہے کس کا غلط ہے؟ اچھا خواب تو ہمیں خود بھی، انسان جس کو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے خوابوں کو صحیح ایکسپریس نہیں کر پاتا، اسے صحیح یاد نہیں رہ پاتے. اٹھنے کے وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اکثر 90% خواب تو آپ بھول چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کسی کو بتائیں گے؟ زیادہ عرصے ان کی تفصیلات بھی یاد نہیں رکھ سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم شریعت وغیرہ آ کر بتایا جائے؟ تو اول تو کتب حدیث میں سے یہ والی حدیث ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو بھی جائے کہ تب بھی اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ شیطان کوئی سی بھی شکل بنا کر ہی کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اور امام ہوں اور میری بات پر عمل کرو، تو اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر الگ سے حدیث میں بھی امام نے کہا کہ خدا کا دین اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے کہ خواب کی باتوں کے ذریعے ثابت ہو. اچھا بہت سے علماء کا تو باقاعدہ امتحان تک لیا گیا ہے، خواب میں آ کر رسول یا امام نے آ کر کوئی حکم دیا کہا کہ اس کام کو کرو، انہوں نے نہیں کیا، کسی مکرو کام کو کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا، پھر دوبارہ آ کر حکم دیا پھر نہیں کیا، تیسری دفعہ اور سختی سے کہا کیوں عمل نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہی کے دین خدا خدا کی خواب کی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو پھر وہ مجھے صحیح یاد نہیں کہ پیغمبر اسلام تھے کسی امام کا تھا، تو وہ بہرحال وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم ہی یعنی صحیح طور پر فقیہ ہو، کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ خواب میں آ کر کوئی چیز تعلیم دے رہے ہیں تو تم اس کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دو. تو بہرحال تو اب اسی طرح سے اور مثلا آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں جو باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں، اچھا صاحبان علم میں سے بھی وہ ہوتے ہیں، قابل اعتبار بھی مثلا ہوتے ہیں ہمارے لیے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ مثلا ہم نے حضرت حجت کو خواب میں دیکھا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جاپ کی آنکھوں سے یا مثلا خواب میں ان کو دیکھیں اور ہم اس کے اوپر یقین بھی ہو؟ تو بہرحال ان کا ممکن تو ہے ایسا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسے آپ کے پاس شواہد آ جائیں جس سے اس کی غلط بیانی ہے وہ ثابت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. یعنی ٹھیک ہے وہ آ کر کہہ رہے کہ مجھے آ کر انہوں نے یہ حکم دیا ہے، یا کوئی الگ سے نہیں، جو پہلے سے ثابت شدہ اگر کوئی بات کی ہے تو ویسے ہی ماننا ہے، کوئی اچھی بات کہی ہے اس کی تابعداری اور مطابقت آپ کر لیں، لیکن الگ سے کوئی چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ اگر آ کر خواب میں بتائی جائے گی تو وہ بہرحال ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی. اور آپ کو کوئی سے بھی یہی پوچھا گیا کہ کوئی پیغمبر کی یا مثلا ائمہ میں سے کوئی اگر اس کے خواب میں آتے ہیں اور اس کو آ کر کسی بات کا جو ہے حکم دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اعتقاد بھی مثلا یہی ہے کہ خواب میں آ کر ان کی شکل، کوئی شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا، تو آقا کوئی نے بھی اس سلسلے میں یہی جواب دیا کہ نہ تو اس خواب کی کوئی حجت شرعی، نہ تو یہ خواب حجت شرعی ہے اور نہ اس میں دیا جانے والا جو حکم ہے اس میں بھی کوئی شرعی حجت نہیں ہے، نہیں اس کی مطابقت اور پیروی آپ کے لیے جو ہے وہ لازم نہیں. اچھا اسی طرح سے بہت سی بعض روایت ایسی آئی ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ نہ تو میرے اوسیہ کی شکل بنا سکتا ہے نہ ہمارے شیعوں کی شکل بنا سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کی تو اکثر و بیشتر ہم شکلیں خوابوں میں اس طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی مثلا باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء نے فرمایا یہاں پر ان شیعوں سے مراد خالص مومن اور شیعہ مراد ہیں، جیسے سلمان فارسی، جیسے مقداد، جیسے ابو ذر وغیرہ، ان کی بھی شکلیں شیطان جو ہے نہیں بنا سکتا. لیکن ان میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی شکل بنا لے نورانی سی اور آگے گئے کہ میں سلمان فارسی ہوں تو ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کی حقیقی نورانی شکلوں سے واقفیت نہیں رکھتے. تو بہرحال تو دیکھیے احکام نات اسلامی جتنے ہیں ان کا جو مدار ہے یہ علوم ظاہرہ پر ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی جو قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے. انبیاء اور آئمہ خود ظواہر کے پابند، یعنی جیسے اکثر آئمہ اور انبیاء جو ہیں وہ منافقین کے کفر سے واقف ہوتے تھے، یہ اصلاً جو زبان سے اسلام کا اقرار کر رہا ہے لیکن اندر سے کافر، مگر وہ ان کے گیلا ہاتھ بھی اگر وہ ملا لیتا تو وہ پاک نہیں کرتے تھے. مسجد سے باہر اس منافق کو نکالتے نہیں تھے جبکہ معلوم تھا کہ اندر سے کافر. چیزوں کی بہت سی نجاستوں سے واقف، حقیقی نجاست سے واقف ہوتے تھے لیکن ظاہراً اگر اس کو پاک مانا جاتا تو اس کو پاک سمجھتے تھے، یعنی وہ ظاہر کے پر یعنی معمول تھے اس بات پہ کہ وہ ظاہر کے مطابق عمل کریں، یعنی اپنے باطنی علوم کی طرف اس سلسلے کے پابند نہیں تھے. معلوم تھا پیغمبر کو کہ دروازے پر کون ہے، علم نبوت سے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے کون، تو ان کی چیزیں تھیں. تو بہت سی تو دیکھیے احادیث تک ایسی ہیں کہ جو خبریں واحد ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، کسی ایک راوی سے ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم واجب و حرام والی باتیں نہیں لیتے، اکثر علماء مستحبات کی روایتیں بھی نہیں لیتے ان سے، تو وہ احکام کو ثابت نہیں کرتی. جو اب حدیثوں کے اندر یہ معاملہ ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خواب کی باتوں پر عمل کر کے ہم کسی حکم شریعت کو جو ثابت کرنا چاہیں؟ تو بہرحال ایسا کچھ نہیں. تو اب تعبیر خواب کے سلسلے میں دیکھیے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، ایک علامہ مجلسی کے حوالے سے ایک کتاب ان سے منسوب کر کے از افادات علامہ مجلسی لکھ کے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں وہ بھی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تعبیر الرویا کے نام سے، اور اسی طریقے سے تعبیر خواب کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. لیکن بہرحال اندر اس کے جائیں گے تو بہت زیادہ کوئی آپ کو کارآمد ایسی باتیں اس میں نہیں ملیں گی. علماء اور مجتہدین نے جو اس سلسلے میں بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا. اچھا اب ایک بات اس میں اور رہ گئی جو اس سے متعلق ہی ہو جاتی ہے، وہ اکثر لوگ بہت ساری چیزوں سے فال لیتے ہیں. فال، نیک فال لینا، بد فال لینا، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، عوام کے بہت زیادہ توہمات بھی اس سلسلے میں. خود ایران کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر مثلا کسی شخص کو چھینک آ جائے تو وہ اپنے کام کو روک دیتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن وہاں پر یہ چیز بہت کامن، اور اس کو بد فال لی جاتی ہے. اگر کسی کو دوران کام کو چھینک آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو مجھے روک دینا چاہیے. دیکھیے البتہ ایسی کسی روایت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ روایتوں میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ وہ شخص اگر بات اپنی سنا رہا ہو، آپ کو اپنی کوئی بات پیش کر رہا ہو اور اسے چھینک آ جائے تو یہ اس کی سچائی کی دلیل، یہ روایتوں میں یہ اس کی سچائی کی دلیل. اور دو مرتبہ اگر چھینک آ جائے تو بینا شرعی کا قائم مقام ہے، دو عادلوں کی گواہی سمجھ لیجئے اس کو. یعنی کیا معنی یہ نہیں کہ فقہی مسئلہ کے طور پر مثلا کسی جگہ بات کر رہے ہیں دو چھینکیں ماری تو ہماری گواہی کو عدالت میں مثلا کر لیا جائے، مقصد کہنے کا ہے کہ بات سچ کہہ رہا ہے. اچھا بیمار شخص کو البتہ اگر کبھی چھینک آ جائے تو اس میں بھی یہ کہ اس کی صحت اور عافیت کی نیک فال، بیمار اگر چھینک رہا، بلکہ 3 سے 7 روز تک تو موت سے بھی امان ہے اس کو. اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چھینک ہے وہ تمام جسم کے لیے نفع بخش ہے، چھینک بشرطہ 3 بار سے زیادہ نہ ہو. 3 بار سے زیادہ، اگر 3 بار سے زیادہ ہے تو پھر زکام اور درد یا بیماری کی علامت. اچھا بہت سارے افراد جو ہیں کیا کرتے ہیں، طوطوں کے پاس جا کے فالے نکلواتے ہیں، اور مثلا کالی بلی رستہ کٹ جائے، ابھی تک لوگ وہموں میں مبتلا ہیں کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. کسی مکان کی چھت پر اگر الو بیٹھا دیکھ لیں تو اس گمان کر لیتے ہیں کہ ابھی مکان ویران ہو کر رہے گا، ہر شاخ کو الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. وہ جو آپ سنتی ہیں یہ پاکستانی سیاست کے لیے اکثر یہ پڑھا جاتا ہے، ہر شاخ پہ سوسن کے سیاستدان بیٹھے ہوں گے تو پاکستان کیا بنے گا. تو بہرحال دیکھیں نیک فال لینا یہ بہتر کام ہے اور بد فال لینا یہ مکروہ کام. نیک فال جو خدا سے رکھتا ہے وہ خدا سے اپنے فضل کی، خدا کے کرم کی امید رکھتا ہے، وہ خدا کی طرف سے بھلائی کا منتظر ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار فرج اللہ عز و جل.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ میری امت کا افضل ترین عمل اللہ کی طرف سے کشائش کا انتظار ہے، یعنی بھلائی کا، تنگی کے بعد راحت کا. جب ہی جو ہمارے حدیثوں میں بھی کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ امام زمانہ کا انتظار یہ بہترین عمل ہے. ہم خدا سے نیکی اور بھلائی کی امید رکھ رہے ہیں کہ ہمارے دن جو سختیوں کے کم رہ جائیں گے اور انشاءاللہ امام زمانہ جلد ظہور کر لیں گے، اس انتظار میں دن گزارنا. اچھا، اسی طرح فال بد لینا درست نہیں. یہ فال بد لینے والا اصل میں رحمت خدا سے مایوس ہوتا، خدا سے بدگمان ہوتا ہے، خدا سے نقصان کی توقع کر رہا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کسی برائی آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جبکہ نیک فال لینے والا خدا پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، خدا کے اوپر حسن ظن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. جب یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ انا عند حسن ظن عبد المومن. ہاں ابھی سنیے کہ نیک فال لینا، عام طور پر بہت ساری چیزوں سے نیک فال لی جاتی، کہ میں اپنے بندے مومن کے نیک گمان کے قریب ہوں. دیکھیے فال بد جو ہم لیتے ہیں نا، کہ بھائی یہ کام ہونے جا رہا ہے، فلاں کام ہو گیا، بہت دن ہمیں ایک ہی دن کے اندر بہت سارے پیدر پر اس قسم کے واقعات ہو گئے، فوراً یعنی اس کو ہم بیڈ لک جو قرار دیتے ہیں نا، وہ ہے فال بد. کہ نہیں بس اب میں، میری تو یہ تیاری کبھی اچھی ہے ہی نہیں. جیسے ہم عورتیں بھی بہت سی باتیں اس طرح کی منہ سے نکال دیتی ہیں، تم پڑھائی نہیں کرے، مجھے لگتا ہے تم اس دفعہ ضرور فیل ہوں گے. اپنے اولادوں کو فیل ہو جاتا ہے، تو آپ نے برائی والی بات اس کے لیے جو منہ سے نکالی. جو جب ہی روایات میں بھی آئی ہے کہ فال بد اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب آپ اس کو اہمیت دیں، اور اہمیت نہ دیں اور خدا پر بھروسہ کریں تو پھر فال بد مؤثر نہیں ہوتی. جیسے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ کفارت الطیرت التوکل، یعنی بد فال کا جو کفارہ ہے وہ خدا پر توکل ہے، خدا پر بھروسہ کیجیے اور کاموں کو کیجیے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بات بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اطیرۃ علی ما تجعلھا. فال بد کا اثر جو انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، فال بد کا اثر انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. وَإِنْ حَوَّنَتْهَا تَحَوَّنَتْ، اگر تم اس فال بد کا اثر کم سمجھو گے تو اس کا اثر کم ہوگا. وَإِنْ شَدَدْتَهَا تَشَدَّدَتْ، اور اگر فال بد کا اثر تم زیادہ سمجھو گے تو زیادہ ہوگا. وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئًا لَمْ تَكُنْ شَيْئًا، اگر تم اس کا کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. نیک فال لینی چاہیے، جیسے روایتوں میں ملتا ہے نا، بلکہ حکایتوں میں. نادر شاہ درانی تھا، وہ اکثر جب کبھی کسی جگہ جنگ کے لیے جاتا تھا، ارادہ جنگ کرتا تھا، تو کتاب خدا سے تفاعل کیا کرتا تھا. میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے اور نہ اس پہ بھی تفصیل میں جاتا کہ ہم کتاب خدا قرآن سے تفاعل کیسے کرتے ہیں، قرآن سے نیک فال کیسے لیتے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ سوچ بچار کر رہا تھا کہ فلاں جگہ جنگ کروں یا نہ کروں، تو رستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک بچہ کتاب ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا. اس نے جا کر بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہنے لگا نصر اللہ. اس نے کہا ارے یہ تو نیک فال ہو گئی، یعنی مجھے خدا کی نصرت پتہ ملے گی. اس نے کہا اچھا والد کا نام کیا ہے، کہہ رہا فتح اللہ. لیجئے دوسری نیک فال مل گئی، خدا فتح ملے گی. اس نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے، کہنے لگا کتاب اللہ. لیجئے کتاب خدا، کتاب خدا ہاتھ میں لی اس نے، قرآن ہاتھ میں لیا، کھولا تو قرآن کی آیت نکلی انا فتحنا لکا فتح مبینا. تو پوری ساری چیزیں نیک فال میں گئیں، اور اس کے بعد بہرحال جو بھی اس کو اپنا کام کرنا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا. تو ہم بہت ساری چیزیں زبانوں سے ایسے الفاظ نکالنا، جیسے آپ نے دیکھا کہ زبانوں سے غلط تعبیر نکالی، تعبیر اس کے مطابق ہو گئی، نقصان اٹھانا پڑ گیا، پھر پیغمبر نے منع کیا تم نے بات غلط مجھ سے کیوں نکالی. حضرت یوسف ان کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ کتنے سال جیل کے اندر رہے، کہ پروردگار اتنی لمبی قید خانہ کی اور اس کے اندر مجھے رہنا پڑا. کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ عورتیں جسے مجھے جس کی طرف بلاتی ہیں اس سے بہتر یہ قید خانہ ہے، تم نے خود ہی اپنے لیے قید خانہ، تم اگر یہ کہتے اس سے بہتر آخرت ہے یا پروردگار کا جوار زیادہ بہتر. تو ایسے الفاظ بھی دیکھیے کبھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، ہمیشہ اپنی جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کالی زبان کے مشہور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ گندی باتیں منہ سے نکالتے ہیں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے متعلق غلط باتیں، اچھی بات منہ سے نکالیں، خدا سے حسن ظن رکھیں، خدا پر توکل کریں، پھر دیکھیں راہیں اور مشکلات سب آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو وہ آج اس طرح کا ایک موضوع تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اس اگرچہ بہت ساری تفصیل اس پہ اتنی زیادہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں چیزیں اور ارشادات جو ہے وہ فرمائیں، لیکن اتنا وقت آج نہیں بچا ہے، اور آج ہی ہمیں اس میں اس موضوع کو ختم کر دینا تھا، اور گرمی کا حال تو آپ نے آج دیکھ ہی لیا ہے. آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گرمی میں بیٹھ کے تمام گفتگو سنا، خدا آپ کے جو ہے وہ درجات میں مزید اضافہ کرے. تو گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، سوال آپ کے کافی مجھے نظر آ رہے ہیں رکھے ہوئے، انشاءاللہ ان پہ اگلی دفعہ ہماری بات چیت ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. Thank you.